اولہ و آخرہ، سورہ قصص کا آخری رکوع، اور یہ نواں رکوع ہے اور آیت نمبر ہے 83. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. تو شروع میں آخرت کا گھر کن لوگوں کے لیے یہ بیان ہو رہا ہے، پھر مکافات عمل کا ذکر ہے، اور سورت کے اختتام پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب باری تعالیٰ ہے. فرمایا تلک دار الآخرت، تلک دار الآخرت نجعلھا للذین، اور یہ آخرت کا گھر تو ہم خاص کر دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے، کہ ان کی تین صفات آ رہی ہیں. لا یریدون علواً فی الارض، جو نہیں سرکشی کرتے زمین میں. نمبر دو، ولا فسادا، اور نہ ہی فساد مچاتے ہیں. اور نمبر تین، والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت کا انجام تو بہتر ہے ہی متقین کے لیے. اسی طرح قانون مکافات عمل، من جاء بالحسنتی فلہ خیر منہا، جو کوئی لے کر آئے گا اس دن کوئی نیکی تو اسے حصہ ملے گا اس سے بہتر. ومن جاء بالسیئہ، اور جو کوئی حاضر ہوگا کسی برائی کے ساتھ، فلا یجزى الذین عملوا السیئات، تو نہیں بدلہ دیا جائے گا انہیں جنہوں نے کیے ہیں برے عمل. الا ما کانوا یعملون، مگر وہ جو وہ کرتے رہے. تو ہم نے سمجھا تھا احادیث میں آتا ہے کہ نیکی کا اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر اجر دیتے ہیں، جیسے مسلم شریف کی روایت میں کہ ایک نیکی پر 10 گنا سے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ ثواب بڑھاتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں اور زیادہ بڑھاتے ہیں. لیکن گناہ پر اللہ کی رحمت یہ ہے کہ ایک گناہ پر ایک ہی عذاب لکھا جاتا ہے. اسی طرح پھر اس سورت کے آخر میں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، اور 6 ہدایات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہیں. نمبر ایک، کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کی تبلیغ کرتے رہیے. ان الذین فرض علیک القرآن، بے شک وہ اللہ جس نے فرض کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن، لرادک الی معاد، وہ لوٹانے والا ہے آپ کو، یعنی ایک باعزت لوٹنے کی جگہ. تو بعض مفسرین نے جو ہے وہ تعویل کیے کہ اس سے مراد ہے مکہ. تو جب سورت نازل ہو رہی ہے یہ مکی سورت ہے، اور جو ہے پتہ بھی ہے کہ یہاں سے اب ہجرت ہو جائے گی مدینہ، لیکن اللہ تعالیٰ پھر آپ کو مکہ میں لوٹا دیں گے. اور اسی طرح ایک رائے یہ ہے کہ مقام محمود کا ذکر ہے، یہ ایک نہایت عزت اور شرف کا مقام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن عطا کیا جائے گا. فرمایا قل ربی اعلم، اے نبی کہہ دیجئے کہ میرا رب ہی خوب جانتا ہے. من جاء بالہدا، اس کو جو لے کر آتا ہے ہدایت. ومن ہوا فی ضلال مبین، اور وہ رب ہی خوب جانتا ہے اسے بھی جو پڑا ہوا ہے بالکل سری گمراہی میں. آگے پھر فرمایا وما کنتا ترجو، اور آپ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توقع نہ رکھتے تھے. ان یلقى الیک الکتاب، کہ آپ پر نازل ہوگی کتاب. الا رحمتا من ربک، مگر یہ رحمت ہے آپ کے رب کی. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، پس آپ ہرگز نہ ہو جائیے مددگار کافروں کے. گویا دوسرا حکم ہے، پہلا حکم تھا قرآن کی تبلیغ کیجئے، دوسرا آ رہا ہے کفار کے مددگار نہ بنیے. نمبر تین فرمایا ولا یسدن کا ان آیات اللہ، اور نہ روک دیں آپ کو اللہ کے احکامات سے. بعد از انزلت الیک، اس کے بعد کہ وہ نازل کیے گئے ہیں آپ پر، تو ایسا نہ ہو کہ کفار جو ہے وہ آپ کو اللہ کی باتوں سے روک دیں. جیسے ان کا بہت شدید مطالبہ تھا کہ قرآن میں کچھ رد و بدل کر لیں، ہمارے بتوں کے خلاف اور شرک کے خلاف اتنی واضح آیات، اس میں کچھ ترمیم کر لیں. تو اسی طرح چوتھا حکم دیا جا رہا ہے ودعو الی ربک، اور فرمایا کہ آپ بلاتے رہیے اپنے رب کی طرف. اور پانچواں حکم ولا تکونن من المشرکین، اور آپ نہ ہو جائیے شرک کرنے والوں میں سے. اور نمبر چھ ولا تدعو مع اللہ الہا آخر، اور آپ نہ پکاریں اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، تو ہے ہی کوئی معبود نہیں، صرف ایک ہی معبود ہے، وہ اللہ ہے. فرمایا کل شعین حالق اللہ وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ذات مبارک کے، یعنی اللہ کے. لہ الحکم، اسی اللہ کا حکم ہے. و الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تو گویا یہاں خطاب آپ سے ہے، لیکن سنایا کفار کو جا رہا ہے۔ اچھی باتیں کہی گئیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دشمنی کرنے اور روکنے کے باوجود بھی آپ قرآن کی تبلیغ جاری رکھیے۔ نمبر دو، کفار کے مددگار نہ بنیے، کسی بھی طرح ان کی بات نہ مانیے۔ نمبر تین، کفار اللہ کے احکامات سے آپ کو روکنے نہ پائیں۔ اور نمبر چار، رب کی طرف آپ لوگوں کو بلائیں۔ نمبر پانچ، آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اور نمبر چھ، آپ صرف اور صرف اللہ کو پکاریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان سب کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورہ عنکبوت۔ عنکبوت کا مطلب ہوتا ہے مکڑی، اور کیونکہ سورت میں مشرکین کے لیے مثال آ رہی ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتے ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے انہوں نے مکڑی کے جالے کو اپنا سہارا بنایا۔ تو وہ جالہ بھی بالکل کمزور ہے، وہ کیا سہارا دے گا۔ تو گویا یہ وہ صورت ہے جس میں عنکبوت کا ذکر ہے، اور اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ شدید ترین جب جسمانی تشدد صحابہ پر ہو رہا تھا، ابتدائی مکی دور میں، سن 4 نبوی سے 6 نبوی کا زمانہ۔ تو ابتدا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنانا شروع کیا ہے، تو وربل پرسیکیوشن کفار کی طرف سے ہوئی ہے، یعنی زبانی طنز و استہزاء۔ انہیں امید نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت زیادہ بڑھے گی اور لوگ قبول کریں گے، لیکن پھر انہیں اندازہ ہوا کہ جسے وہ محض گرد و غبار سمجھ رہے تھے، وہ تو ایک طوفان بن چکا ہے۔ اب مکہ میں نوجوان اور غلاموں کی ایک بڑی تعداد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی ہے، تو پھر ان کی دشمنی بھی بڑھ گئی۔ اور پہلے صرف زبانی وہ کہتے تھے معاذ اللہ کہ یہ جادوگر ہیں، یہ کاہن ہیں، یہ شاعر ہیں، اور معاذ اللہ یہ دیوانے ہیں، ان کی بات نہ سنی جائے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ۔ لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا یہ ہمارے کہنے سے تو بات نہیں ہو رہی، تو انہوں نے تشدد شروع کر دیا۔ اور نہایت سخت ترین دور تھا یہ، کہ اس میں تشدد اپنی انتہا کو تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا پیٹا جاتا کہ مارنے والے تھک جاتے، اور لیکن جو ہے وہ صبح سے شام تک جو ہے مار پیٹ ہوتی۔ اسی طرح حضرت خبیب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹایا گیا، اور کھال جلی ہے، چربی پگھلی، اس سے انگارے ٹھنڈے ہوئے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 اونٹوں سے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اونٹوں کو مختلف سمت میں دوڑایا گیا، ان کے یعنی اسی حالت میں ان کی شہادت ہو گئی، 4 جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی دور میں شہید کیا گیا۔ بہت ہی سخت دور تھا۔ تو اس سخت دور میں مسلمانوں کے لیے ہدایات آ رہی ہیں کہ جب سختیاں ہوں، تکلیف ہوں، تو پھر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ تو ابتدائی دور میں گویا جو ہے مسلمانوں کے حوالے سے یہ بہت قیمتی جو ہے صورت ہے۔ گویا ابتلا امتحان کے نقطہ عروج پر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں لوگوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اصل معنی اللہ کو معلوم ہے۔ اب دوسری آیت میں کہا جا رہا ہے کیا محض دو بول بولنے پر تو چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تمہارا یہ خیال تھا بس دو جملے تم نے کہہ دیے، کلمہ پڑھ لیا تو بس اب کچھ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا حسب الناس ان یترکوا، کیا خیال کر لیا لوگوں نے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا، کہ بس انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لے آئے۔ وہم لا یفتنون، اور کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو یہ تو زندگی کی شرط ہے، آزمائش ہو کر رہے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میرا رب مجھے آزما رہا ہے، اور آج بھی ہوتا ہے جب آدمی برتن خریدتا ہے تو اسے ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ یہ صحیح سلامت ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے میرا رب مجھے جو ہے وہ آزما رہا ہے کہ میں واقعی مومن ہوں یا نہیں۔ تو یہ آزمائشیں آ کر رہیں گی۔ فرمایا ولقد فتن الذین من قبلہم، اور یہ اللہ کی سنت کا بیان، اور ہم یقیناً آزما چکے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے۔ فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا، اور پس ضرور ظاہر کر کر رہے گا اللہ سچوں کو۔ ولا یعلمن الکاذبین، اور اللہ ظاہر کر کر رہے گا جھوٹوں کو۔ تو یہ اللہ کی سنت رہی ہے، اور یہ سخت حالات جو ہے یہ ایک امتحان بن جاتے ہیں، اور امتحان کی حکمت یہی ہے کہ کھرا اور کھوٹا علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اگر سب اچھا ہو تو پھر کیسے پتہ چلے اللہ کا وفادار کون ہے اور اللہ کو نہ ماننے والا کون ہے؟ سخت حالات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تکلیف آتی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ مومن کون ہے جو تکلیف سہ رہا ہے اور اللہ کے در سے چمٹا ہوا ہے۔ اب پتہ چل جاتا ہے زبانی دعوے دار کون تھا کہ ذرا سی تکلیف آئی اور دین سے جو ہے بے بہرا ہو گیا اور دین کو چھوڑ کر علیحدہ ہو گیا۔ تو فرمایا ام حسب الذین یعملون السیئات. مسلمانوں کے لیے تسلی ہے اور کفار کے لیے تنبیہ ہے. کیا سمجھ رکھے ہیں ان لوگوں نے جو کرتے رہتے ہیں برے کام, تکلیفیں پہنچا رہے ہیں, ٹارچر دے رہے ہیں مسلمانوں کو, ان کے قتل کے در پر آئے ہوئے, ان یسبقونا کہ وہ بچ نکلیں گے ہماری پکڑ سے, سا ما یحکمون بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں. یعنی ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے, اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے, ٹیبلز ول بی ٹرن. آج تو مسلمانوں کو ستا رہے ہو مارے ہو تو زیادہ عرصے یہ کام نہیں کر سکتے, بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت کرے گا, تمہاری خبر لی جائے گی. من کانا یرجو لقاء اللہ, اور فرمایا کہ جو کوئی توقع رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی, فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ تو اللہ کا وہ مقررہ وقت یعنی قیامت وہ آنے ہی والا ہے, آیا ہی چاہتی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ اللہ سب کچھ سننے والا ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. وہ مظلوم کی فریاد بھی سن رہا ہے اور ظالم کی للکار بھی سن رہا ہے, اور وہ جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کون کیا رویہ اختیار کیے ہوئے. آگے پھر ترغیب اخلاص ہے, اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ دین کی کوئی خدمت کی توفیق دے دے. فرمایا ومن جاہد, اور اے مسلمانوں جو کوئی تم میں سے جہاد کرے, فإنما یجاہد لنفسہ تو وہ جہاد کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے. ان اللہ لغنی عن العالمین, اور بے شک اللہ تعالیٰ تو تمام جہان والوں سے غنی ہے. معاذ اللہ, اللہ کا کوئی کام پھنسا ہوا نہیں ہے کہ ہم عبادت کریں گے, اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے تو اللہ کو فائدہ ہو جائے گا, اور معاذ اللہ اگر ہم نے جہاد نہیں کیا, عبادت نہیں کی تو اللہ کو نقصان ہو جائے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے. تمام کے تمام انسان اور جن اللہ کے 100% مخالف ہو جائیں, کوئی حکم نہ مانے تو بھی اللہ کے خزانوں میں تنگ کے برابر کمی نہیں آئے گی, اور ساری کی ساری مخلوق اللہ کی 100% فرما بردار ہو جائے تو بھی اللہ کے خزانوں میں ایک تنگ کے برابر اضافہ نہیں ہوگا. جو کوئی محنت کر رہا ہے اپنی ہی خیر کے لیے کر رہا ہے, تو اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ان اللہ لغنی عن العالمین, بے شک اللہ غنی ہے تمام جہان والوں سے. اور بڑا خوب جو ایسے کہا جاتا ہے, منت منا کے خدمت سلطان ہمی کو نہیں, اب منت شناز ازوا کے بخدمت برداشتم, کہ ہمیں یہ ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم نے بادشاہ کی خدمت کی, بلکہ یہ بادشاہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں خدمت کا موقع دیا. دیکھیں بادشاہ کے پاس تو ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے, وہ جسے مرضی اپنی خدمت پر بلا لے. تو اسی طرح جو ہے یہ دین کی خدمت کا موقع مل جانا یہ اللہ کی توفیق ہے بہت بڑی. اس پہ اکڑنا جو ہے اس طرح تکبر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ اللہ کے آگے عاجزی اور شکر گزاری ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں موقع دے دیا. اس کے اتنے لوگ تھے اور اللہ نے اتنے سارے بندوں میں سے ہمیں موقع دیا کہ ہم اللہ کی راہ میں کوشش کر رہے ہیں, صحابہ کرام جیسے تھے. تو فرمایا اہل ایمان کے لیے عظیم بشارت آ رہی ہے, والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے, لنکفرن عنہم سیئاتہم ہم ضرور دور کر دیں گے ان سے ان کی سیاہ کاریوں کو, ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون اور ہم لازماً بدلہ دیں گے انہیں ان کے بہترین اعمال کا جو انہوں نے کیا. ایک رائے یہ ہے کہ ان کے بہترین اعمال کے ریشیو سے اللہ تعالیٰ اجر کا معاملہ کریں. ایک آدمی نے زندگی میں کچھ نیکیاں آرڈینری لیول کی ہوئی ہوتی ہیں, عام سطح کی ہوتی ہیں, اور بعض نیکیاں بڑی بلند سطح کی ہوئی ہوتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اجر دیں گے تو بلند ترین نیکیاں جو زندگی میں کی ہوں گی ان کی نسبت سے اجر دیں گے. اسی طرح نوجوانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے, استقامت کا حکم ہے. ہوا یہ تھا کہ صحابہ کرام جب ایمان لاتے تو ایک طریقہ تو گھر والوں کا یہ تھا کہ تشدد کرتے, مارتے پیٹتے, انہیں قید کر دیتے, زیادہ تر نوجوان تھے اور بڑے ان پر سختیاں کرتے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سختیوں سے تو یہ نہیں پلٹتے, انہیں مارو پیٹو جتنا بھی ٹارچر دو لیکن یہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور دوبارہ جو ہے کفر کی طرف آتے ہیں, تو انہوں نے ایک ناصحانہ انداز اختیار کیا. اور یہ بڑے بوڑھے جو ہے, کیونکہ اب وہ مسلمان شریف النفس ہیں, انہیں اپنے والدین سے بھی محبت ہے, تو اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے جو ہے مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے. مسلم شریف میں ذکر ہے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا, کہ انہوں نے موت بھرت مان لیا کہ میں نہ کچھ کھاؤں گی, نہ پیوں گی, نہ سائے میں آؤں گی, اسی حالت میں جان دے دوں گی, سوائے اس کے کہ سعد دوبارہ جو ہے شرک کی طرف آ جائے اور دوبارہ اپنے آبائی مذہب کی طرف آ جائے. اب یہ ایک سعادت مند شریف النفس بچے کے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی. کہ میری وجہ سے میری والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور دکھ میں بیٹھی ہوئی ہیں، موت کا جو ہے وہ گویا انتظار کر رہی ہیں، اب میں کیا کروں؟ چنانچہ اس کے لیے ہدایت آ رہی ہے، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے حکم دیا انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، اچھا سلوک کیا جائے، لیکن وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِ، اور اگر وہ دونوں جد و جہد کریں، جہاد کریں تمہارے ساتھ کہ تم شریک ٹھہراؤ میرا، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، نہ نقلی دلیل ہے نہ عقلی دلیل ہے، تو فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ہرگز والدین کا حکم نہ ماننا. دیکھیں یہ بھی ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ والدین جو بھی کہیں وہ مانا جائے، شریعت کے اندر والدین کی اطاعت ہوگی، لیکن والدین جب غیر شرعی حکم دیتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف حکم دیتے ہیں، گناہ کا کفر کا حکم دیتے ہیں، تو ان کا حکم نہیں مانا جائے گا. اسی ابو داؤد شریف کی روایت ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی فرما بداری نہیں ہوگی جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی. تو سب سے بڑا حق اللہ کا ہے کہ اس کی فرما بداری کی جائے. تو فرمایا کہ پھر ان دونوں کی بات نہ ماننا. الیہ مرجعکم، تم سب نے لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں بتا دوں گا تمہیں جو کچھ تم کرتے رہے. اب اس میں ہوا یہ کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر والدہ کی بات نہیں مانی، خود بھی انہی کے ساتھ بیٹھ گیا. 3 دن جو ہے والدہ نے کچھ کھایا پیا نہیں، اور 4th دن ان کے سمجھانے سے پھر کھا بھی لیا، پانی بھی پی لیا، اور انہوں نے پھر خدمت کی والدہ کی اپنی. تو بہرحال ان کی ان باتوں سے دین کو چھوڑ دینا یہ بہت برا سودا ہے، اس سے روکا جا رہا ہے. اور آگے پھر بیان ہو رہا ہے، مشرکین سے کٹو گے تو پھر اللہ سے جڑو گے، یہ بشارت ہے. فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، لتدخلنہم فی الصالحین، تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہم ضرور داخل کریں گے تمہیں نیکوکاروں. تو اب صحابہ کرام جب اپنے کفار رشتہ داروں کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے تھے، وہ سب قطع تعلق ہی کر لیتے تھے، بعض دفعہ گھروں سے نکال دیتے تھے، جیسے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے نکال باہر کیا گیا. تو ان لوگوں سے تو کٹ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہیں صالحین سے جوڑ دیں. تو کن سے پھر جڑے؟ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے. آگے خطرہ نفاق سے پیشگی جو ہے وارن کیا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے، حالانکہ نفاق پوری طرح جو ہے ظاہر ہوا ہے مدینہ پہنچنے کے بعد. مکہ میں تو ایمان لانا ایک مشکل معاملہ تھا، لیکن یہاں اس کی نشاندہی کر دی گئی. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے میں ایمان لایا اللہ پر. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب اسے تکلیفیں پہنچتی ہیں اللہ کی راہ میں، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو وہ بنا لیتا ہے لوگوں کی طرف سے تکلیفوں کو اللہ کے عذاب کے برابر. وَلَئِن، تو حالانکہ ایسا نہیں ہے، لوگ کتنی تکلیفیں پہنچا لیں گے بھائی، ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے، سر پھاڑ دیں گے، زیادہ سے زیادہ جان لے لیں گے، اور کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بہت کم تکلیف ہے اللہ کے عذاب کے مقابلے. اگر خدا نہ خواستہ، اللہ ناراض ہو گیا اور جہنم واصل کر دیے گئے، تو یہاں تو موت آ جاتی ہے، دنیا کی سختی ختم ہو جاتی ہے، جہنم میں تو موت بھی نہیں آئے گی اور عذاب بڑھتا رہے گا وہاں، اور ایسا سخت عذاب ہوگا کہ آدمی برداشت نہیں کر پائے گا. وہاں موت کی تمنا کرے گا اور اسے کہا جائے گا ایک موت نہیں کئی موتوں کی تمنا کرو آج، تو یہ کیسے تم نے دنیا کے تھوڑی سے تکلیف کو اللہ کے عذاب کے برابر کر لیا؟ کچھ نہیں ہے دنیا کی تکلیف اللہ کی ناراضگی کے سامنے. اسی طرح ان سے کہا جا رہا ہے وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آ جائے مدد آپ کے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو یہ یقیناً کہیں گے کہ اے مسلمانوں ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے. تو فرمایا أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمٍ، کہ اللہ خوب واقف نہیں ہے، بما فی صدور العالمین، یعنی ان ساری باتوں سے جو جہان والوں کے سینوں میں ہیں، تو اللہ سے تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. ان کے دلوں میں کتنا ایمان ہے اور انہوں نے کیا کیا نفاق چھپایا ہوا ہے، وہ بھی اللہ خوب جانتا ہے. آگے بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھرا اور کھوٹا علیحدہ کر کر رہے گا. وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ ضرور ظاہر کر کر رہے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور وہ ضرور ظاہر کر کر رہے گا منافقوں. یہ ظاہر کب ہوتے ہیں؟ جب سخت حالات آتے ہیں، دشوار حالات آتے ہیں، اس میں پتہ چل جاتا ہے اللہ کے وفادار کون ہے اور دنیا دار کون ہے. دنیا دار پھر مصائب نہیں جھیڑ پاتے، وہ فوراً جو ہے دین سے جو ہے علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح پرفریب اور ناصحانہ انداز میں گمراہی کا ایک سلسلہ مشرکین بزرگوں نے اپنے نوجوان مسلمان ہونے والوں کے ساتھ برتا ہوا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں بزرگ سمجھاتے ہیں کہ بھئی تمہیں کیا ہو گیا، یہ دین میں اتنا تم جا رہے ہو، اور بھائی کر لینا دین پر عمل، ابھی تو جوانی ہے، اور جب بوڑھے ہو گئے تو پھر دیکھ لینا، پھر کر لینا جو شوق ہیں تمہارے، ابھی تو بڑی ضرورت ہے، ابھی تو بس کماؤ جیسے بھی مل رہا ہے، پیسوں کی ہمیں ضرورت ہے، اب تم حلال حرام کے چکر میں پڑ گئے۔ تو اس طرح کی ناصحانہ باتیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے یہ بال دھوپ میں سفید تھوڑی کیے ہیں، ہمارا تجربہ ہے، ہمیں معلوم ہے تم کس دور سے گزر رہے ہو، ہماری بات مانو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کی ناصحانہ یہاں ذکر آ رہا ہے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اتبعوا سبیلنا، کہ تم پیروی کرو ہمارے راستے کی، ولنحمل خطایاکم، ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہ۔ وہ کہتے تھے کہ بالفرض اگر قیامت آ بھی گئی اور حساب کتاب ہو بھی گیا تو تم ہمارے کہنے پر شرک کرتے رہو، گناہ کے کام کرتے رہو، جو ہمارا طریقہ اسے اختیار کرو، ہم قیامت کے دن اللہ سے کہہ دیں گے کہ بھئی اس نے ہمارے کہنے پر ایسا کیا، ورنہ تو یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والا تھا، تو کوئی بات نہیں، وہاں ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے۔ تو یہ وہ کہتے تھے، جواب دیا جا رہا ہے، وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، حالانکہ وہ نہیں اٹھانے والے ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی، انہم لکاذبون، یقیناً وہ جھوٹے۔ تو ان کے بہکاوے میں آ کر تم نے دین کو چھوڑ دیا، تو وہاں وہ تمہارے گناہ نہیں اٹھا سکیں گے، تمہیں اپنے گناہ خود اٹھانے پڑیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے غضب کا اظہار ہو رہا ہے، فرمایا ولا یحمل الناس قالہم، البتہ وہ ضرور اٹھائیں گے قیامت کے دن اپنے بوجھ، واسقالم ماس قالہم، اور کئی بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ، یعنی جن جن کو انہوں نے گمراہ کیا اس طرح کے دلائل دے کر، ان کی غلط کاریوں، ان کے کفر اور شرک کا بھی بوجھ ان پر ڈالا جائے گا ایک حصہ۔ ولا یسألن یوم القیامہ، اور ضرور ان سے باس پرس ہوگی قیامت کے دن، اما کانو یفترون، ان سارے باتوں میں جو وہ افترا کیا کرتے تھے، گڑھا کرتے تھے۔ اب یہ جو تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی سنت بیان ہوئی تھی، ولقد فتن الذین من قبلہم، کہ ہم نے آزمایا ہے لوگوں کو، اے مسلمانوں تم سے پہلے بھی، تو اس کی تفسیر آ رہی ہے، چھ انبیاء کرام کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا، سختیاں ہر ایک پر آئیں، وہ اپنی جگہ پر ایمان پر نیک اعمال پر جمے رہے۔ تو اے مسلمانوں تم بھی جمے رہو، آج میرے آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے۔ چنانچہ یہاں پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی ثابت قدمی کا ذکر ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر ہے، پھر حضرت لوط علیہ السلام، اکیلا گھر اور ساری قوم مخالف، اس میں ان کے صبر کا ذکر آ رہا ہے، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی اپنی قوم سے کشمکش کا ذکر ہے، پھر قوم عاد، قوم ثمود کا برا انجام ہے، اور آخر میں چھٹا جو یہاں ذکر آ رہا ہے، قارون، فرعون، حامان کا برا انجام۔ تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، ولقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اور بے شک ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، فلبث فیہم الف سنہ، بس انہوں نے گزارے ان کے درمیان 1000 سال، الا 50 عاما، سوائے 50 سال کے، یعنی 950 سال حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان رہے، فاخذہم الطوفان وهم ظالمون، بس آ پکڑا ان لوگوں کو طوفان نے اور وہ ظالم تھے، فانجیناہ واصحاب السفینہ، اور ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو، وجعلناها آیۃ للعالمین، اور ہم نے بنا دیا اس طوفان نوح اور کشتی نوح علیہ السلام کو ایک نشانی تمام جہان والوں کے لیے۔ تو آج جو ہے یہ ڈسکوری موجود ہے، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے گا، تو سیٹلائٹ امیجنگ سے انہیں ایک بہت بڑے گلیشیئر کے اندر ایک بڑا شہتیر نظر آتا ہے، اور خیال یہ ہے سائنسدانوں کا کہ یہ نوز آرک ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ تو بہرحال سیٹلائٹ امیجنگ میں تو آ گئی ہے، لیکن وہ برف کے ایک بہت بڑے تودے کے درمیان میں کہیں ہیں، تو اسے کھود کر نکالنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک زمانہ ایسا تھا جب یہ موجود رہی اور لوگ دیکھتے رہے، لیکن آج کل یہ موجود نہیں ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنا دیا اسے ایک نشانی۔ امید یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یہ کشتی لوگ پہچانیں گے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تو فرمایا وجعلناها آیۃ للعالمین، اور ہم نے بنا دیا اس کو، یا تو طوفان کی طرف اشارہ یا کشتی کی طرف، ایک نشانی تمام جہان والوں کے لیے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دو آیات میں ذکر آ رہا ہے، و ابراہیم اذ قال لقومہ، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مسلمانوں کے لیے کیا جا رہا ہے، ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، جبکہ انہوں نے فرمایا تھا اپنی قوم سے، اعبدوا اللہ واتقوہ، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو. آگے مذمت شرک, انما تعبدون من دون اللہ اوثانا, بے شک تم تو پوچھتے ہو سوائے اللہ کے بتوں کو. ویخلقون افکا, اور تم گھڑتے ہو جھوٹ. ان الذین تعبدون من دون اللہ, اور یقیناً جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا. لا یملکون لکم رزقا, وہ نہیں اختیار رکھتے تمہارے لیے رزق پہنچانے کا. وابتغوا عند اللہ رزقا, اب تبلیغ توحید ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے, اور اللہ تعالیٰ کی تین شانوں کا بیان کر رہے ہیں. نمبر ایک, پس فرمایا کہ فابتغوا عند اللہ رزقا, اور پس ڈھونڈو اللہ کے یہاں جو ہے رزق. وَعْبُدُوهُ, یعنی قوم کو تین باتوں کی ہدایت کر رہے ہیں کہ تم اللہ ہی سے گویا رزق طلب کرو. اور نمبر دو, وَعْبُدُوهُ, اور صرف اللہ ہی کی تم عبادت کرو. اور نمبر تین, وَشْكُرُوا لَهُ, اور اسی اللہ کا تم شکر ادا کرو. إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. اب درمیان میں یہ ادخال باری تعالیٰ, یعنی آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 23 تک اللہ تعالیٰ نے توحید کے عقلی دلائل جو ہے وہ عطا فرمائے. اس کے بعد دوبارہ پھر ہم دیکھیں گے کہ سابقہ قوموں کا ذکر, اور یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے اس کا بقایا حصہ جو ہے آگے آ رہا ہے. تو سب سے پہلے کمال تخلیق باری تعالیٰ کا ذکر. فرمایا وَإِن تُكَذِّبُوا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جھٹلاتے ہیں. فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ, تو جھٹلا چکے ہیں بہت سی امتیں ان سے پہلے. تو جو جھٹلا چکی ہیں بہت سی امتیں, یعنی آپ کہہ دیں تم سے پہلے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین, اور نہیں ہے رسول کے ذمے مگر واضح طور پر پہنچا دینا. پھر کمال تخلیق باری تعالیٰ, یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیق کو بطور دلیل توحید پیش کیا جا رہا ہے. اولم یرو, کیا نہیں دیکھا انہوں نے. کیف یبدئ اللہ الخلق, کیسے اللہ نے پیدا کیا مخلوق کو پہلی بار. ثم یعیدہ, پھر وہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا گویا ان کی موت کے بعد. ان ذالک علی اللہ یسیر, اور یہ اللہ پر بہت آسان. اسی طرح پھر کمال قدرت باری تعالیٰ بطور دلیل توحید آ رہی ہے. قل سیروا فی الارض, اے نبی ان سے کہیے ذرا سیر کرو زمین میں. فانظروا کیف بدا الخلق, اور ذرا غور کرو کس طرح پہلی بار پیدا کیا اس اللہ نے مخلوق کو. ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ, پھر اللہ ہی پیدا کرے گا, پیدا کرنا دوسری مرتبہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. جو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ پھر کمال اختیار باری تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا یعذب من یشاء, وہ اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. ویرحم من یشاء, اور اللہ جسے چاہتا ہے رحم فرماتا ہے اس پر. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ, اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ, کمال شان باری تعالیٰ, اور تم نہیں عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو زمین میں. وَلَا فِي السَّمَاءِ, اور نہ ہی آسمانوں میں. عاجز کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کو اس کی مرضی سے روک دیا جائے, اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا جائے. تو فرمایا یا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور نہیں ہے تمہارے لیے اس اللہ کے سوا. مِن وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ, نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. آگے پھر اسباب بیان ہو رہے ہیں کفار کے لیے عذاب کے اور مایوسی کے. دو اسباب بیان کیے جا رہے ہیں. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ, اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا. اور نمبر دو, وَلِقَائِهِ, اور اللہ سے ملاقات کا, اللہ کے سامنے حاضری کا. اولائک یائسوا من رحمتی, وہی لوگ مایوس ہیں میری رحمت سے. واولائک لہم عذاب علیم, اور انہی لوگوں کے لیے ہے دردناک عذاب. تو دو چیزیں کیا ہیں, اللہ کی آیات کو جھٹلانا. ہم نے کہا ایک زبان سے جھٹلانا ہوتا ہے, ایک عمل سے جھٹلانا ہوتا ہے. تو یہ پہلا جرم ہوگا. اور دوسرا جرم ہے اللہ سے ملاقات کو جھٹلانا, کہ قیامت میں اللہ کو منہ دکھانا. تو یہ دو کام کرنے والوں کے لیے مایوسی ہے اللہ کی رحمت سے, اور ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بقیہ قصہ ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہو رہا ہے. قوم کی دشمنی کا حال, ابھی اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو توحید کی تبلیغ فرما رہے ہیں. فما کانا جواب قوم ہی, بس نہ تھا کوئی اور جواب ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا. الا ان قالوا, مگر انہوں نے کہا, اقتلوہ او حرقوہ, قتل کر دو ابراہیم علیہ السلام کو یا جلا دو انہیں. فانجاہ اللہ من النار, پس نجات دی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے. ان فی ذالک لآیات, بے شک اس پورے واقعے میں بھی نشانیاں ہیں. لقومی یؤمنون, ایمان لانے والوں کے لیے. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ستایا گیا, کیسے آگ میں ڈال دیا گیا. کہ مسلمانوں ہمت نہ ہارو, تم پر بھی جو سختی آ رہی ہیں یہ بھی وقتی ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا تھا, اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بچا لے گا. یہ کافر تمہارا نہیں بگاڑ سکیں گے. فرمایا وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا, اور ابراہیم علیہ السلام کی بقیہ تبلیغ آ رہی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے ٹھہرا لیا ہے اس اللہ کے سوا بتوں کو. مودتا بینکم فی الحیات الدنیا, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ شرک کی, آپس کی دوستی کی وجہ سے جو دنیا کی زندگی میں. تو یہ جو شرک ہوتا ہے, یہ باہمی الفت اور دوستیاں اور تعلقات خراب نہ ہو جائیں. ہم اگر ایمان لے آئے تو یہ باقی برادری والے ناراض ہو جائیں گے, یا ہمیں ہمارا بائیکاٹ کر دیں گے, ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے. اور یہ آپس کی محبتیں جو ہیں یہ غلط کاموں میں آدمی کو لگائے رکھتی ہیں. تو فرمایا ثم یوم القیامہ, پھر قیامت کے روز. یکفرو بعضکم ببعض, انکار کریں گے تم میں سے بعض بعض کا. ویلعنو بعضکم بعضا, اور لعنت کریں گے تم میں سے بعض بعض پر, یعنی جن کی وجہ سے باقی گمراہ ہوئے ہوں گے وہ گمراہ کرنے والوں پر لعنت کر رہے ہوں گے, اور جو گمراہ کرنے والے ہیں وہ پیچھے چلنے والوں پر لعنت کر رہے ہوں گے. تو فرمایا وماواکم النار, اور تمہارا ٹھکانہ ہوگا جہنم. وما لکم من ناصرین, اور نہیں ہوگا تمہارا کوئی بھی مددگار. فآمن لہ لوط, تو ایمان لائے تھے ان پر یعنی ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام. تو قوم نے تو اپنے طور پر آگ میں ڈال دیا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو محنت کی ایمان کی دعوت دی اس کا انکار کر دیا. ایمان کون لایا؟ حضرت لوط علیہ السلام. وقالا انی مہاجر الی ربی, اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف. انہ ہو العزیز الحکیم, اور بے شک وہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے. اب ثمرات استقامت آ رہے ہیں, اور آپ کہہ سکتے ہیں فضائل ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے. پانچ فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس استقامت پہ انہیں عطا فرمائی. اکیلا شخص ہے, پوری قوم مخالف ہے, لیکن کس طرح ڈٹے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. گھر سے نکالے گئے, اور جو ہے قوم نے جو ہے قتل کرنے کی دھمکی دی, آگ میں پھینک دیا, لیکن وہ اب دین پر استقامت میں ذرا سی لغزش نہیں آنے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام. کفار کہتے تھے کہ یہ ہمارے بت ناراض ہیں ابراہیم تم سے, تم بے اولاد رہو گے, تم کبھی بھی اولاد تمہیں نصیب نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نمبر ایک, ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب, اور ہم نے عطا کیے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے اور یعقوب علیہ السلام جیسے پوتے. اور نمبر دو, وجعلنا فی ذریت النبوہ, اور ہم نے رکھ دی ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں نبوت, یہ دوسری فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے انہیں. اور نمبر تین, والکتاب, اور انہی کی اولادوں میں اللہ نے رکھ دی کتاب. یہ چاروں کتابیں جو آج ہم جانتے ہیں یعنی تورات, زبور, انجیل اور قرآن, یہ سب کی سب جن انبیاء پر آئی وہ سارے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے. اسی طرح نمبر چار, وآتیناہ اجرہ فی الدنیا, اور ہم نے انہیں دیا دنیا میں بھی اجر. اور نمبر پانچ, وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین, اور یقیناً وہ آخرت میں کامل نیک لوگوں میں سے ہوں گے. آگے پھر لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے, اور قوم کی مخالفت پر حضرت لوط علیہ السلام کے صبر کو مثال کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیسے مخالفتوں کو برداشت کیا, اور دیکھو حضرت لوط علیہ السلام, قوم بھی دوسری ہے, یہاں سے شادی کی ہے, اور پوری کی پوری قوم میں ایک شخص بھی جو ہے ایسا نیک نہیں ہے, سب کی سب قوم اس مرض میں مبتلا ہے. لیکن حضرت لوط علیہ السلام گھبرائے نہیں, آخر وقت تک قوم کو سمجھاتے رہے, دعوت دیتے رہے. تو فرمایا ولوطن, اور گویا جو ہے حضرت لوط علیہ السلام میں بھی استقامت کی ایک بڑی مثال ہے. اس قال لقومہ, ہی جب کہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے, انکم لتأتون الفاحشہ, قوم کا مرض بیان ہو رہا ہے, بے شک تم کرتے ہو بہت ہی بڑی بے حیائی. ما سبقکم بہا من احد من العالمین, نہیں سبقت کی تم پر اس برے عمل میں کسی نے پورے جہان یعنی پورے جہان عالم میں سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اس جرم کا آغاز قوم لوط نے کیا علیہ السلام. تو یہ جہاں سے لواطت کا سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ یہ صدوم کی بستی ہے اور یہاں پر انہوں نے جو ہے یہ ایک بہت ہی برا فعل شروع کیا، اس لیے اس عمل کو سادومی انگریزی میں کہا جاتا ہے، صدوم سے جو ہے وہ سادومی کا لفظ بنا ہے۔ اب جرائم کیا تھے قوم کی، اب تفصیل آ رہی ہے محض کی۔ نمبر ایک، اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس یعنی اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، اور نمبر دو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور کاٹتے ہو راستے۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جو نیچرل طریقہ اللہ نے رکھا تھا مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے جو ہے فائدہ اٹھانا، تو وہ راستہ کاٹتے ہو۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے مراد راہ زنی ہے، کہ ایک دوسرا جرم یہ بھی تھا کہ راستے میں قافلوں کو لوٹتے تھے۔ اور نمبر تین، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور کرتے ہو اپنی مجلسوں میں یہ برے کام، یعنی سب کے سامنے۔ ایک تو ہوتا ہے گناہ چھپ کر، ایک ہوتا ہے گناہ سب کے سامنے کھلے عام، تو یہ اس کی شدت تو بہت بڑھ جاتی۔ تو فما کانا جواب قوم ہی، قوم کی ہٹ درمی دیکھیے، بس نہیں تھا کوئی اور جواب ان کی قوم کا، الا ان قالو، مگر وہ کہنے لگے، اعتنا بعذاب اللہ، لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر تم ہو سچوں میں سے۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام کی دعا ہے، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب میری مدد فرمائیے ان مفسد لوگوں پر۔ آگے قبولیت دعا ہے، ولما جات رسولنا ابراہیم بالبشرا، اور جب آئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر، قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه، تو ہم نے کہا کہ ہلاک کرنے والے ہیں ہم اس بستی یعنی صدوم کے رہنے والوں کو، انا اهلها كانوا ظالمين، وجہ کیا ہے کہ بے شک اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ قال انا فيها لوطا، اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اس میں تو لوط علیہ السلام ہے۔ قالوا نحن اعلم بمن فيها، فرشتوں نے جواب دیا ہم خوب جانتے ہیں کہ کون اس میں رہتا ہے، لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ، یقیناً ہم نجات دیں گے لوط علیہ السلام کو ان کے گھر والوں کو، اِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے۔ اب تفصیل آ رہی ہے اس واقعے کی، وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب وہاں سے جو ہے فرشتے یعنی آئے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس، سِيءَ بِهِمْ، تو بڑا غمزدہ ہو گیا، دکھ ہوا حضرت لوط علیہ السلام کو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ فرشتے بے ریش نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَذَاقَ بِهِمْ ذَرَعًا، اور تنگ ہوا ان مہمانوں کی وجہ سے، انہوں نے تنگی محسوس کی دل میں، وَقَالُوا لَا تَخَفْ، فرشتوں نے محسوس کیا اور کہا کہ آپ خوفزدہ نہ ہوئیے، وَلَا تَحْزَنْ، اور آپ غم نہ کیجیے، اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ، ہم ضرور نجات دیں گے آپ کو آپ کے گھر والوں کو، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہے ہی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ پھر انجام کیا ہوا ان کی قوم کا، انا منزلون علی اہل ہذہ القریۃ، یقیناً ہم اتارنے والے ہیں رہنے والوں پر اس بستی کے، رجزا من السماء، یعنی آسمان سے عذاب، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے جو وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ اب درس عبرت ہے، وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً، اور چھوڑ رکھا ہے ہم نے اس بستی سے ایک واضح نشان، لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ، عقل رکھنے والوں کے لیے۔ تو واضح نشان کیا ہے، کھنڈرات آج بھی موجود ہیں امورا اور صدوم کی بستیوں کے، پھر ڈیڈ سی ہے وہاں پر، بحر مردار کہتے ہیں، یعنی اس میں کوئی زندہ مخلوق پائی نہیں جاتی، اتنا زیادہ نمک ہے اس کے اندر کہ انتہائی جو ہے زہریلا پانی اس کا، اور اسی طرح سیاہ پانی ہے، بالکل بحر مردار اسی لیے نام رکھا گیا ہے۔ اور پھر بڑے بڑے پتھر بھی وہاں آس پاس ہیں، جیسے اس قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی تو بالکل ہی مختلف قسم کے گول گول طرح کے جو ہے پتھر بھی وہاں، یہ ساری نشانیاں موجود ہیں۔ آگے پھر شعیب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کہ دیکھو کہ شعیب علیہ السلام نے کس طرح اپنی نافرمان قوم کے ساتھ جو ہے وہ دین کی دعوت پر استقامت دکھائی۔ بس دو ہی آیتیں ہیں جس میں شعیب علیہ السلام کا ذکر، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو، 1500 قبل مسیح کا زمانہ ہے ان کا، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، اور توقع رکھو آخرت کے دن کی، اسے بھلا نہ دو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھر وہ زمین میں فساد مچاتے۔ فکذبوہ، پس انہوں نے جھٹلا دیا قوم نے شعیب علیہ السلام کو، فاخذتہم الرجفہ، تو آ پکڑا انہیں ایک زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پھر وہ رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے۔ ہم نے کہا تھا جب پرندہ مر کر گرتا ہے تو جس طرح وہ پڑا ہوا ہوتا ہے اسے جاسمین کہا جاتا ہے، وہاں سے یعنی اوندھا جو ہے وہ پڑا ہوا ہو۔ آگے پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے، ساتھ ہی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر بھی ہے، یعنی عاد و ثمود۔ وعاد و ثمود، اور گویا یہاں معذوف ہے کہ ہم نے ہلاک کر دیا اسی طرح قوم عاد کو بھی اور قوم ثمود کو بھی۔ وقد تبین لکم من مساکنہم، اور واضح ہو چکا ہے تم پر ان کے گھروں کا معاملہ۔ جب یہ تجارتی قافلے آتے جاتے تھے تو وادی حجر سے بھی گزرتے تھے، اسی طرح احقاف کے علاقے سے بھی گزرتے تھے، اور دونوں قوموں کے کھنڈرات جو ہیں ان کے مشاہدے میں تھے۔ فرمایا وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور مزین کر دیا تھا ان کے لیے ان کے برے کاموں کو شیطان نے، فصدہم عن السبیل، اور پس روک دیا تھا انہیں سیدھے راستے سے، وکانو مستبصرین، حالانکہ وہ بڑے ہوشیار بنتے تھے، بڑے جو ہے وہ اپنا گھمنڈ میں تھے۔ آگے پھر قارون، فرعون، حامان کا ذکر آ رہا ہے، گویا یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ کافر اور مشرک اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں نکل سکتے، اللہ کی گرفت سے کوئی ظالم بچ نہیں سکتا۔ وقارون و فرعون و حامان، اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی گویا اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ ولقد جاءهم موسى بالبينات، حالانکہ آ چکے تھے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلیلیں لے کر، فاستكبروا في الارض، لیکن انہوں نے سرکشی کی زمین میں، وما كانوا سابقین، اور فرمایا کہ وہ نہ تھے آگے نکل جانے والے، یعنی اللہ کی گرفت سے بھاگ نکلنے والے نہیں تھے یہ ظالم، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی گرفت سے بھاگ سکے۔ آگے اقسام عذاب بیان ہو رہے ہیں، اور آپ کہیں کہ ساری قوموں پر جو ہے ایک ہی آیت میں مختلف قوموں پر جو اللہ کے عذاب آئے ان سب کو جمع کر دیا گیا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، اور ان سب ظالم قوموں کو ہم نے پکڑ لیا ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کے جرائم کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جن پر ہم نے جو ہے وہ نازل کیے پتھر، ان پر پتھراؤ ہوا، اور مراد ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ فرمایا وَمِنْهُمْ، یہ جو حاصبہ ایسی تیز ہوا کو کہتے ہیں جس میں پتھر جو ہے وہ اڑ کر آ رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہیں پکڑ لیا ایک تیز سیخ نے، تو یہ اشارہ ہے قوم ثمود کی طرف۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، ان میں سے وہ بھی ہے جنہیں ہم نے ڈھسا دیا زمین میں، یہ اشارہ ہے قارون کی طرف، اپنے پورے مال گھر اور خزانے کے ساتھ زمین میں دھس گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ان میں سے وہ مجرم بھی ہیں جنہیں ہم نے غرق کر دیا، جیسے قوم نوح علیہ السلام بھی ہے اور آل فرعون بھی ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق فرمایا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور نہیں تھا اللہ ایسا کہ ظلم کرتا ان پر، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ آگے بامبودان باطل کے بودے پن کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جنہیں تم نے خدا کے برابر بٹھایا کتنے بے بس اور لاچار ہیں۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان کی جنہوں نے بنا لیے سوائے اللہ کے اور دوست۔ اچھا، یہ مثال ہو رہی ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو پوجنے والے ہیں، یعنی جنہیں اللہ کے ساتھ بٹھا رہے ہیں وہ نہیں، بلکہ جو پوجنے والے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو۔ تو فرمایا ان لوگوں کی مثال کیسی ہے، کمثل عنکبوت، جیسے کہ مثال ہے مکڑی کی، اتخذت بیتا، کہ بنایا مکڑی نے ایک گھر، وَإِنَّا أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بے شک تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر وہ جو ہے وہ گھر ہے مکڑی کا، یعنی مکڑی کا جالہ کتنا کمزور ہوتا ہے، آپ پھونک ماریں تو جالہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانے، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما یدعون من دونہ، جس جس چیز کو وہ پکارتے تھے اس اللہ کے سوا، من شیء، یعنی ان چیزوں میں سے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا ہے۔ گویا یہاں مثال بیان ہو رہی ہے مشرکین کی، کہ مشرکین نے اللہ کو چھوڑ کر جو سہارا پکڑا ہے وہ نہایت ہی کمزور سہارا ہے، وہ ایسے ہی جیسے مکڑی کا جالہ، تو مکڑی کا جالہ خود ہی اتنا کمزور ہے, کسی اور کا سہارا کیسے وہ برداشت کر سکتا ہے. تو ایک آدمی گر رہا ہو, گرتے گرتے مکڑی کے جالے کو پکڑ لے, تو وہ جالہ کیا سہارا دے گا اسے, وہ جالہ بھی ٹوٹے گا اور یہ گرنے والا تو اور دھڑام سے گرے گا. جبکہ اس کے مقابلے میں مضبوط سہارا کون سا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں ذکر آیا تھا, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, جو کوئی انکار کرے طاغوت کا, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, اور ایمان لائے اللہ پر, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, تو اس نے تو تھام لیا ایک نہایت مضبوط سہارا, لَنْ فِصَامَ لَهَا, جو ہرگز چھوٹنے والا نہیں ہے اس سے, وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. تو جس نے اللہ کو سہارا بنایا تو اس نے تو ایسا مضبوط سہارا بنایا جو نہ کبھی ٹوٹنے والا ہے نہ چھوٹنے والا, اور جس نے غیر اللہ کو سہارا بنایا تو اس نے گویا مکڑی کے جالے جیسا سہارا بنایا جو نہ اسے سنبھال سکتا ہے نہ اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچا سکتا ہے. تو آگے حکمت بیان ہو رہی ہے اس مثال کی, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, اور یہ مثالیں ہیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے, وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, اور نہیں سمجھتے انہیں مگر علم رکھنے والے لوگ. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ان مثالوں سے فیض یاب ہوں, نہ کہ وہ جو ان مثالوں کے باوجود نہ سمجھ پائیں. آگے دلیل آخری آ رہی ہے توحید کی, اللہ تعالیٰ کا کمال تخلیق کو بطور دلیل پیش کیا جا رہا ہے. فرمایا خلق اللہ السماوات والارض بالحق, اور پیدا کیا اللہ نے آسمان و زمین کو برحق, ان فی ذلک لآیہ, بے شک اس میں ہے اللہ کی قدرت کی نشانی, للمؤمنین, کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لائے ہیں. آگے پھر جو ہے اب چند رکوعوں میں آپ کہہ سکتے ہیں ابتلاء آزمائش کے دوران اہل ایمان کے لیے ہدایت آ رہی ہے. جب حالات سخت ہوں, کفار کا غلبہ ہو, مار پیٹ ہو رہی ہو, تشدد ہو رہا ہو, ایسے دور میں اب کیا کیا جائے؟ تو یہاں پر جو ہے کئی کام کرنے کے تقریباً چار کاموں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ شدید حالات میں اہل ایمان کو یہ چار کام کرنے چاہیے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. فرمایا نمبر ایک, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, تلاوت کیجئے جو وحی کیا گیا ہے اے نبی آپ کی طرف کتاب میں سے. تو پہلا کام یہ ہے تلاوت آیات, اور ظاہر ہے مجرد تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی ہو اور سمجھنے کی کوشش بھی ہو تو اس سے بہتر کیا ہوگا. شدید حالات میں تلاوت قرآن کیا فائدہ دیتی؟ اس میں پتہ چلتا ہے کہ ہم کوئی اکیلے نہیں ہیں, ہم کوئی بالکل نرالے نہیں ہیں کہ ہم پر یہ تکلیف آ رہی ہے, مسائب آ رہے ہیں, بلکہ قرآن بتاتا ہے کہ اہل ایمان پر تو آزمائشیں آتی ہیں, ہر دور میں آزمائشیں آئیں. کون سے رسول ایسے ہیں اور کون سے رسول کے امتی ایسے ہیں جن پر آزمائشیں نہ آئیں؟ تو تم پر بھی آزمائش آ رہی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن کی تلاوت بتاتی ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں, نیک اعمال پر گامزن رہتے ہیں, وہی کامیاب ہونے والے. اللہ تعالیٰ دنیا کے عذاب سے انہیں بچا لیتا ہے, اللہ تعالیٰ آخرت میں بہت بلند مقام عطا فرماتا ہے, اور تو اس طرح حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اسی طرح قرآن بتاتا ہے جو ظالم ہیں وہ ہمیشہ ظلم نہیں کرتے رہیں گے, اللہ کی پکڑ آئے گی, اللہ کا عذاب آئے گا, اور یہ لوگ حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے, کاش ہم نے یہ ظلم نہیں کیا ہوتا. تو دنیا میں بھی بہت بری موت انہیں آنی ہے, اور آخرت میں بھی بہت برا عذاب ہے جو انہیں بھگتنا پڑے گا. تو تلاوت آیات سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے, مشکل حالات کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اسی طرح فرمایا نمبر دو, واقم الصلاح, اور نماز قائم کی جائے. نماز جو ہے وہ جامع ترین ذکر ہے اللہ کا, اس میں آدمی اپنی زبان سے بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے, اپنے پورے وجود سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے. بے قربانیاں کس کے لیے دے رہے ہو؟ اللہ کے لیے دے رہے ہو, تو اللہ سے قریب ہو. مشکل حالات میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے قریب ہونا چاہیے. تو فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, اور بے شک نماز تو روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے. تو نماز کی یہاں حکمت بیان ہو گئی, اس لیے جو ہے مسند احمد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ایک شخص ہے جو ہے رات کو تو نماز پڑھتا ہے اور دن کو چوری کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز اسے اس کے برے کاموں سے روک دے گی. تو اگر نماز شعور کے ساتھ پڑھی جائے, ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی. دیکھیں, اگر میں نے آپ کا حق مارا ہے تو میں آپ کو فیس نہیں کر سکتا. اگر آپ سامنے سے آ رہے ہوں گے, میں رستہ کاٹ کے دوسری طرف چلا جاؤں گا, کیسے آپ کو منہ دکھا سکتا ہوں؟ اسی طرح جس نے اللہ کے حق میں ڈنڈی ماری ہو, جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہو, کیسے ممکن ہے کہ دن میں 5 دفعہ اللہ کو فیس کر رہا ہوں؟ تو یا تو ہوتا یہ ہے اکثر بیشتر اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے کہ جب بار بار اللہ کے پاس نماز میں آدمی جاتا ہے تو گناہ چھٹ جاتے ہیں. اب گناہ گار ہو کر کیسے بار بار اللہ کو منہ دکھائے؟ تو ایک ایک کر کے برائیاں چھٹ جاتی ہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ نماز چھٹ جاتی. ممکن نہیں ہے کہ آدمی پورے شعور کے ساتھ نماز پڑھے اور پھر گناہ اور یہ سب بھی ساتھ کر رہا ہوں. تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے پھر اللہ ہی کے سامنے حاضر ہو جائے؟ تو ممکن نہیں. اللہ تعالی ہمیں شعور کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری نمازوں کو فحاشی اور برائی سے روکنے کا ذریعہ بنائے ہمارے لیے. تیسرا حکم دیا جا رہا ہے ولا ذکر اللہ اکبر, اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے. تو یہ تیسرا حکم ہے. نمبر ایک تھا کہ آیات کی تلاوت کی جائے, قرآن کی تلاوت کی جائے مشکل حالات میں. نمبر دو نماز قائم کی جائے, اور نمبر تین پھر نماز کے علاوہ جو اوقات ہے اس میں اللہ کو یاد کیا جائے. ذکر کا ہم نے معنی سمجھا تھا استحضار اللہ فی القلب, دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا, دل میں اللہ کی یاد کو لے آنا. تو یہ تیسرا حکم ہے. واللہ یعلم ما تصنعون, اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. آگے اہل کتاب کے ساتھ طریقہ مناظرے کا ذکر ہے اور فرمایا, اور ہجرت کی طرف اشارہ بھی آ رہا ہے ولا تجادلون اہل الکتاب, اور فرمایا کہ اور نہ تم جھگڑا کرو اہل کتاب کے ساتھ الا باللتی ہی احسن, مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہے. تو آرگیومنٹ جو ہوتا ہے, آپ توحید کے لیے دلائل دے رہے ہیں, اہل کتاب اپنے شرک اور کفر کے لیے دلائل دے رہے ہیں, تو یہ جو آپ کہیں دلائل کا ایک دوسرے کو دینا ہو رہا ہے تو اس میں احسن طریقہ ہو, گالم گلوچ نہ ہو, ان کے باطل معبودوں کو بھی گالی نہ دی جائے اور ایک باوقار طریقے سے جو ہے گفتگو کی جائے, مناظرہ کیا جائے. تو فرمایا الا الذین ظلموا منہم, سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں ان میں سے. ایک رائے ہے ان سے تو مناظرہ ہی نہ کیا جائے, خاموشی اختیار کی جائے جو ہٹ دھرمی پر اور ظلم پر اتر آتے ہیں. دوسری رائے یہ ہے کہ انہیں پھر ترکی بترکی جواب دیا جا سکتا ہے. تو فرمایا وقولوا آمنا بالذی انزل الینا, اور یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف, وانزل الیکم, اور ہم اس پر بھی ایمان لائے جو نازل کیا گیا تمہاری طرف, والہنا والہکم واحد, ان سے کہا جائے بھائی تم بھی اہل کتاب ہو, یہود ہو یا نصرانی ہو, ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے, وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں. تم بھی یہ اقرار کر لو, ہم بھی یہ اقرار کر لیں کہ سب مل کر اللہ کی فرما برداری کریں تو یہ جھگڑا ختم ہو سکتا ہے. تو گویا یہ احسن طریقہ ہے جس سے مناظرہ کرنا چاہیے. آگے صداقت قرآن کا ذکر, وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ کتاب یعنی قرآن, فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ, پس وہ لوگ جنہیں ہم نے دی ہے کتاب, يُؤْمِنُونَ بِهِ, وہ تو ایمان لاتے ہیں اس پر, وَمِنْ هَا أُولَاءِ مَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ, اور بعض ان اہل کتاب میں سے بھی اہل مکہ میں سے بھی وہ ہیں جو ایمان لاتا ہے اس پر. تو فرمایا وَمَا يَجْهَدُوا بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ, اور نہیں انکار کرتے ہمارے آیتوں کا مگر کافر لوگ. تو جو اہل علم ہیں جو سمجھنا چاہیں تو وہ قرآن سن کر پھر اس پر ایمان لے آتے ہیں, انہیں سمجھ آ جاتا ہے یہ صحیح ہے, لیکن جو پھر بھی ایمان نہیں لانا چاہیں اور جھٹلاتے وہی ہیں جنہوں نے ارادہ ہی کر لیا ہے کہ انہیں بس مخالفت کرنی ہے. آگے پھر اس بات رسالت کا ذکر ہے, فرمایا وما کنتا تتلو من قبلہ من کتاب, اور نہیں پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پہلے کوئی بھی کتاب, ولا تخطہ بیمینک, اور نہ ہی آپ لکھتے تھے اس قرآن کو اپنے دانے ہاتھ سے, اور اسی لیے آپ کو نبی امی بنایا گیا, آپ نے پڑھنا لکھنا عثمانوں میں سیکھا ہی نہیں, تو آپ ورنہ یہ لوگ کہتے کہ آپ نے خود ہی گڑھ لیا. تو فرمایا اذل لرتابا لتاب المبتلون, یعنی اب وہ کیوں شبہ کر رہے ہیں یہ کافر اس کتاب کے برحق ہونے میں. آگے عظمت قرآن کا بیان, بل ہوا آیاتم بینات, بلکہ وہ قرآن تو واضح آیات ہیں, فی صدور الذین اوتوا العلم, ان لوگوں کے سینے میں جنہیں دیا گیا ہے علم, وما یجہدوا بآیاتنا, اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا, الا الظالمون, مگر نا انصاف لوگ ظالم لوگ. آگے پھر مطالبہ ظالمین آ رہا ہے, ان کا اعتراض, وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ, اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتارے گئے آپ پر فرمائشی معجزے آپ کے رب کی طرف سے ہم جیسا کہہ رہے ہیں ویسا معجزہ دکھاتے ہیں آپ. قل انما الآیات عند اللہ, جواب دیا جا رہا ہے, فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہیں. وانما انا نذیر مبین, بے شک میں تو واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں, معجزہ اللہ ہی دکھا سکتا ہے جب چاہے, اب میں تو صرف تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ تمہاری یہ نافرمانی اور کفر اس کا برا نتیجہ نکلنے والا ہے. تو یہ تو اجمالاً جواب دیا گیا, اب تفصیلاً جواب آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائشی معجزے تمہارے کہنے پر کیوں نہیں نازل کیے. اولم یکفیہم, کیا نہیں کافی ہے ان کو ان کے لیے یہ, انا انزلنا علیک الکتاب, کہ بے شک اے نبی ہم نے آپ پر نازل کی ہے یہ کتاب یعنی قرآن, یتلا علیہم, جو تلاوت کی جاتی ہے ان پر, انا فی ذالک لرحمہ, بے شک اس کتاب میں رحمت ہے, و ذکر لقومی یؤمنون, اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں. یعنی اصل معجزہ یہ کتاب ہے, باقی انبیاء کو جو معجزات دیے گئے وہ اپنے وقت تک معجزہ تھے, اور اس کا نتیجہ یا معجزانہ جو بھی ہوتا تھا وہ نبی کے ہاتھوں ہی ہوتا تھا. یہ قرآن زندہ معجزہ ہے, یہ آج بھی معجزہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تم سے پہلے والوں کا بھی ذکر ہے اور تمہارے بعد آنے والوں کی خبریں بھی ہیں, اور اس میں تمہارے مسائل کا حل ہے. تو جس طرح عصائے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مختلف مواقع پر مصائب سے نکالا, اس طرح امت مسلمہ کو نکالنے والا معجزہ یہ قرآن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ان قریب فتنہ رونما ہونے والا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مم مخرجا منہا یا رسول اللہ, اس سے نکلنے کا راستہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ, یہ اللہ کی کتاب. تو جو بھی مصائب اس امت پر آئیں گے اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ یہ کتاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے اور اس سے تعلق عطا فرمائے. گویا کہا جا رہا ہے کہ اے نبی یہ مطالبہ کر رہے ہیں معجزے کا, تو یہ معجزہ تو یہ کتاب ہے جن پر پڑھی جا رہی ہے, اور یہ زندہ معجزہ ہے. اسی طرح یہ رحمت ہے اور یہ یاد دہانی اور نصیحت ہے, لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لائیں. آگے بیان ہو رہا ہے کہ اللہ بطور گواہ کے کافی ہے. قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا, اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے. یعلم ما فی السماوات والارض, اور وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. اور پھر اسباب جو ہے وہ ناکامی کے بیان ہو رہے ہیں. والذین آمنوا بالباطل, اور وہ لوگ جو ایمان لائیں جھوٹ پر. اور نمبر دو, وکفروا باللہ, اور جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ کا. اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے. تو جھوٹ کو ماننا اور سچ کا انکار کرنا, اللہ کا انکار کر دینا, تو یہ خسارے کے اسباب ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دنیاوی عذاب. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, اور وہ جلدی مانگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عذاب. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى, اگر نہ ہوتا عذاب کا ایک مقررہ وقت, لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ, تو آ گیا ہوتا ان پر عذاب. وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً, اور البتہ وہ عذاب آ جائے گا ان پر اچانک. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور پھر انہیں اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہوگی, شعور ہی نہیں ہوگا, اچانک عذاب پکڑ لے گا. یہ تو عذاب دنیاوی کی کیفیت ہی, اب عذاب اخروی کا ذکر آ رہا ہے. یستعجلونک بالعذاب, اور اے نبی وہ جلدی طلب کر رہے ہیں آپ سے عذاب. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, اور بے شک یہ جہنم گھیرے ہوئے کافروں کو. کیفیت عذاب اخروی بیان ہو رہی ہے. يَوْمَ يَخْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ, جس دن گھیر لے گا انہیں جہنم کا عذاب ان کے اوپر سے. وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, اور ان کے پیروں کے نیچے سے. وَيَقُولُوا, اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے, ذوقوا ما كنتم تعملون, چکھو جو کچھ تم کیا کرتے تھے. آگے پھر اللہ کی بندگی کے لیے چوتھی اسٹریٹجی بیان کی جا رہی ہے کہ اگر مکہ میں دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے, اگر ایسے علاقے میں پھنسے ہو جہاں پر دین پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے, تو پھر کیا کرو؟ فرمایا, یا عبادی الذین آمنوا, اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو, ان ارضی واسع, بے شک میری زمین بہت وسیع ہے. فایا فعبدون, بس میری تم عبادت کرو, یعنی حکم دیا جا رہا ہے ہجرت. اگر شہر مکہ میں دین پر عمل کرنا بند کر دیا گیا ہے, تنگ کر دیا گیا ہے, موت کا خطرہ ہے, جان لی جا رہی ہے اللہ کی عبادت پر, تو ہجرت کر جاؤ. یہ چوتھی اسٹریٹجی ہے. پہلے حکم آیا تھا کہ مشکل ترین حالات میں کیا کرو؟ قرآن کی تلاوت کرو. اس سے تمہیں سہارا ملے گا، حوصلہ ملے گا، اسٹریٹجی معلوم ہوگی. نمبر دو، نمازوں کا اہتمام کرو، خصوصیت کے ساتھ نماز پڑھو. اور نمبر تین، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ سے قرب حاصل کرو. اور نمبر چار، یہ اب کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرو. اور بڑا عمدہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم شریف میں کہا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے نہیں کہ بے شک اسلام قبول کرنا پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ اسی طرح آپ نے فرمایا، ہجرت کا عمل پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ حج کی عبادت پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتی. تو یہ بہت بڑی نیکی ہے ہجرت کرنا. البتہ ایک تو اعلیٰ ہجرت ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جانا کسی ایسے علاقے میں جہاں اللہ کے دین پر عمل کرنا ممکن ہو. جیسے سن 5 ہجری میں مسلمانوں نے ہجرت کی اور حبشہ چلے گئے، اور پھر کچھ ہی مہینوں بعد پھر ایک اور ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف. پہلے 8 سے 12 افراد نے ہجرت کی تھی، پھر دوسری ہجرت ہوئی تو 100 کے قریب افراد ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اللہ کے حکم پر. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ سن 1390 میں پھر ایک بڑی ہجرت ہوئی مکہ سے مدینہ کی طرف. تو یہ ہجرت ایک بہت اعلیٰ عمل ہے. البتہ سنن نسائی میں روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، کون سی ہجرت افضل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا، ان تہجر ما کرہ ربک، کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے. تو گویا گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کر جانا، نافرمانی کی زندگی کو ترک کر کے فرما برداری کی زندگی اختیار کر لینا، یہ بھی ہجرت ہے اور یہ افضل ہجرت ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں، ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بہر میں آزاد وطن صورت ماہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. یہ ایک مومن کے لیے تو پوری زمین اس کا وطن ہے، کیونکہ یہ سب اللہ کی زمین ہے. آگے پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ہجرت نہیں کرو گے تو یہ گھر بار، یہ ساری چیزیں تو ویسے ہی چھوڑ کر جانا ہے. فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے بہرحال موت کا مزہ چکر رہنا ہے. تو اپنی مرضی سے خوشی خوشی ہجرت کر لو، ورنہ یہ موت تو آئے گی اور یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. یہی ڈیفینس کا معاملہ ہے کہ 1998 میں ڈاکٹر صاحب نے یہاں دورہ ترجمہ قرآن کرایا تھا، ڈاکٹر سار احمد صاحب نے، اور ایک بڑے امیر شخصیت جو ہے ڈیفینس میں ہی، ان کا بڑا بنگلہ تھا، بڑا کاروبار تھا، وہ سننے آتے تھے. اور جو ہے جب دورہ ختم ہو گیا تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے خصوصی ملاقات کی اور کہا کہ آپ نے تو بڑا ڈرایا ہے سود سے اور حرام سے، اب مجھے بتائیں میں کیا کروں، میرا کاروبار سود پر ہے، میں جو اتنی بڑی کھوٹی لی ہوئی ہے سود پر ہے، اور میری اکثر معاملات جو ہے وہ سود کے پیسے سے، اب بتائیں میں کیا کروں. ڈاکٹر صاحب نے کہا، بہت آسان ہے، آپ سود پر لیا ہوا قرضہ واپس کریں اور اپنا بڑا مکان، اپنا بڑا کاروبار چھوڑیں اور یہ مکان بیچ دیں اور سود ادا کر، جو ہے سود سے جان چھڑائیں، اور پھر اگر کوئی چھوٹا کاروبار ملے وہ کریں، اور کسی کوئی چھوٹا مکان خرید لیں، اور یہ مکان نہ خرید سکیں کہیں کرائے پہ رہنے. تو ان صاحب نے کہا، یہ تو بہت مشکل ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا، یہ ابھی مشکل ہے، لیکن جب موت کا فرشتہ سر پر کھڑا ہوگا تو سب چیزیں آسان ہو جائیں گی، چھوڑ کر تو جانا ہی ہے. آج اپنی مرضی سے چھوڑ دو حرام کو اور سود کو، ورنہ کل تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج دے گا اور روح قبض ہو جائے گی، سب یہیں پڑا رہ جائے گا. تو بہتر ہے کہ آدمی ڈیسیجن لے اور یہ حرام مال اور حرام سارے طریقے ان سب کو چھوڑ دے اور ہجرت کرے نیکیوں کی طرف، حلال کی طرف. تو فرمایا، اب مہاجرین کے لیے بشارت آ رہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، اور پھر میری طرف تم سب نے لوٹ کر آنا ہے. تو ہجرت کر لو، ورنہ پھر ایک ہجرت یہ موت تمہیں کرائی دے گی. تو بڑا خوب جو ہے وہ کہا ہے کسی نے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. تو حال یہ ہے کہ اگلے پل کا پتہ نہیں ہے اور چیزیں جمع کی ہوئی ہیں جیسے کبھی جانا ہی نہیں ہے یہاں سے. آگے پھر مہاجرین کے لیے بشارت، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس ایک رکو رہ گیا آپ کے لیے کہ انشاءاللہ ایک صفحہ میں پاس ہے، 1.5 صفحہ، اس کے بعد انشاءاللہ ہم بریک کریں گے آج کا. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، لَنَبْلُوَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّتِ غُرَفًا، ہم ضرور دیں گے انہیں جنتوں میں شاندار محل، تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ ان میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، نعم اجر العاملین، کتنا اچھا عمدہ عمل کرنے والوں کے لیے۔ آگے پھر مہاجرین کے مطلوبہ اوصاف بیان ہو رہے ہیں، چاہے ہم گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرنا چاہیں، حرام کاروبار ترک کر کے حلال کی طرف آنا چاہیں، یا پھر زمین چھوڑ کر کسی اور زمین پر جانے والے مہاجرین ہوں، تو نمبر ایک پہلی صفت جو ہونی چاہیے، الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، اور نمبر دو، وعلی ربہم یتوکلون، اور جنہوں نے اپنے رب ہی پر بھروسہ کیا، وکائیم من دابہ، اور اس کی مثال دی جا رہی ہے بھروسے کی اور توکل کی اور صبر کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس مثال پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ کتنے ہی جانور ایسے ہیں، لا تحملوا رزقہ، جو نہیں اٹھائے پھرتے اپنے رزق کو۔ بھئی کسی گائے کو دیکھا ہے کہ چرنے کے بعد گھاس کا ایک گٹھا وہ اپنے کمر پر اٹھائے جا رہی ہو کہ یہ کل کے لیے کام آئے گا؟ کوئی ہے ایسا چوپایا جو ہے اس طرح اپنا جو ہے رزق جو ہے وہ رکھتا ہو اگلے دن کے لیے؟ کوئی نہیں رکھتا۔ صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ آتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا اللہ یرزقھا وإیاکم، وہ اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی دیتا ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بھی اللہ پہ ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں بھی اس طرح رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، وہ صبح بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے آتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، رازق اللہ ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں اور ہم اس کی مملوک ہیں، تو اپنے مملوک کی ضرورتیں پوری کرنا مالک کے ذمے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم بقر عید میں جانور گھر لے آتے ہیں، ابھی 5-7 دن ہیں، تو ہمیں اپنے کھانے کی فکر نہیں ہوتی، جانور کے کھانے کی فکر ہوتی۔ اب بکرا باہر بندھا ہوا ہے، بارش ہو رہی ہے، تو ہمیں اپنی فکر نہیں ہوگی، اس جانور کی فکر ہوگی کہ بارش میں بیمار نہ پڑ جائے، اس کے لیے جو ہے وہ کمرہ کون سا خالی کیا جائے۔ سردیوں میں لوگ سویٹر پہنا رہے ہوتے ہیں جانوروں کو، تو جو کہتا ہے یہ میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، تو مالک کے ذمے رزق بھی ہوتا ہے، حفاظت بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو، وہی سب سے بہترین رازق ہے۔ حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف ہجرت کرنے میں بھی یہی توکل کا مسئلہ ہے۔ آدمی کہتا ہے نوکری چھوڑ دوں گا، سود کھا رہا ہوں، ابھی تو مل رہا ہے، لیکن چھوڑ دوں گا تو پھر کیسے ہوگا، نئی نوکری ملے گی نہیں ملے گی، گھر کا سارے خرچے کیسے پورے ہوں گے؟ تو بھائی اللہ پر بھروسہ کرو، صبر کرو، کچھ تو مشکلات آتی ہیں لیکن اللہ رازق ہے، اس پر بھروسہ کرو، حرام کو ترک کرو، ہجرت کرو حلال کی طرف۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، دلیل عقلی اطرافی آ رہی ہے برائے جو ہے توحید، اور اگر آپ پوچھیں ان سے من خلق السماوات والارض، بلکہ پتہ نہیں میں پچھلی آیت پوری کی تو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ مہاجرین سے مطلوبہ اوصاف ہم نے پڑھے تھے، اور پھر رازق کون ہے بیان ہو رہا ہے، وَقَيِّم مِّن دَابَّا، اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں، لا تحملوا رزقہا، کہ وہ نہیں اٹھائے پھرتے اپنا رزق، اللہ یرزقھا وإیاکم، اللہ ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے، ولئن سألتهم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وسخر الشمس والقمر، اور کس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، لیقولن اللہ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی نے، فانا یوفکون، بس وہ کہاں سے بہکے چلے جا رہے ہیں۔ اور کمال رزاقیت باری تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی، اللہ ہی کشادہ فرماتا ہے رزق کو اپنے بندوں کے لیے، اپنے بندوں میں سے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر لہ، اور وہ جس کے لیے چاہتا ہے اسے نپا تلا دیتا ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب علم رکھنے والا ہے۔ آگے جو ہے وہ کمالات قدرت باری تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے سوال کریں، مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کس نے نازل کیا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر زندہ کر دیا زمین کو اس پانی کے ذریعے سے اس کی موت کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ لازمی کہیں گے اللہ ہی نے، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو آپ فرما دیجئے کہ کل شکر و کل تعریف تو اللہ ہی کے لیے، بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ عقل کا استعمال نہیں کرتے، سوچتے سمجھتے نہیں، ان سارے دلائل کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ فیصلہ کرو کہ تمہیں چاہیے کیا، دنیا یا آخرت۔ وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا۔ کھیل جو ہے وہ ایسا مشغلہ ہوتا ہے جس میں دنیا کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، لائب ایسے کھیل تماشے کو کہتے ہیں جس میں دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل اور تماشے کی طرح بیکار اور حقیر۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بے شک آخرت کا گھر، لَهِيَ الْحَيْوَانَ، وہ تو ہمیشہ رہنے کا گویا اصلی ٹھکانہ ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانے۔ انسان کی جو ہے وہ احسان فراموشی کا ذکر آ رہا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پس جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو وہ پکارتے ہیں اللہ ہی کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنا دین۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب ہم انہیں نجات دیتے ہیں خشکی کی طرف، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو وہ پھر ٹھہرانے لگتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ انکار کریں اس نعمت کا جو ہم نے انہیں دی ہے۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور تاکہ وہ مزے اڑا لیں کچھ دنوں کے لیے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب وہ جان لیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا۔ اہل مکہ پر احسان باری تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے؟ انا جعلنا حراما آمنا، انا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے بنا دیا شہر کو حرمت والا، امن والا۔ ویتخطف الناس من حولہم، اور حالانکہ اچک لیے جاتے ہیں لوگ ان کے آس پاس سے۔ باقی جگہوں پر دیکھو اللہ کا کیسے عذاب آ رہا ہے، کیسے لوگ لڑ بھڑ رہے ہیں، کیسے قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اس شہر کو اللہ نے کیسے امن کی نعمت اسے عطا فرمائی۔ افا بالباطل یومنون، پس کیا باطل پر وہ یقین کرتے ہیں؟ وبنعمت اللہ یکفرون، اور کیا اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں، اس کی ناشکری کرتے ہیں؟ آگے بیان ہو رہا ہے سب سے بڑا ظالم کون ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو جھوٹ باندھے، افترا کرے اللہ پر جھوٹ، او كَذَّبَ بِالْحَقِّ، یا جو جھٹلائے حق کو، لَمَّا جَاءَهُ، جبکہ وہ حق آئے اس کے پاس، یعنی رسول بھی حق ہیں، قرآن بھی حق ہے، اسلام بھی حق ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر من گھڑت باتیں گھڑ دے، اور پھر جو حق اور حقیقت ہے اس کا انکار کرے۔ الیس فی جہنم مسول للکافرین، ہدایت ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ فرمایا کیا نہیں ہے دوزخ ٹھکانہ ایسے ناشکروں کافروں کا۔ اور آخری آیت ہدایت کا حاصل کرنے کا یقینی ذریعہ بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا ہماری راہ میں، لنہدینہم سبولنا، تو ہم بتا دیں گے انہیں اپنی طرف آنے کے راستے۔ تو جہاد کا فوری نقد انعام کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے طرف آنے کے راستے کھول دیتا ہے۔ جہاد سے مراد صرف قتال فی سبیل اللہ ہی نہیں ہے، بلکہ نفس کو اس کی برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا، شیطان کا مقابلہ کرنا، بگڑے ہوئے معاشرے کا مقابلہ کرنا، دعوت و تبلیغ کے لیے جد و جہد کرنا، دین کے غلبے کے لیے پھر ہتھیاروں سے بھی جد و جہد کرنا، یہ سب جہاد میں آ جاتا ہے۔ تو قرآن کو اس طرح بیٹھ کر محض جو ہے ٹھنڈے کمروں میں نہیں سمجھا جا سکتا۔ قرآن ایک جد و جہد کے دوران نازل ہوا، اور یہ جد و جہد کون کر رہا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، صحابہ کرام کی جماعت آپ کے ساتھ تھی۔ تو اسی طرح کی جد و جہد کر کے اللہ کی راہ میں اس قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے، اس سے فیض اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور ایسا کرنے والوں کو نقد فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں لازماً ایسے لوگوں کو ہدایت دوں گا اپنے راستوں کی۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک جماعت سے منسلک ہوں، اور پھر مل کر اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں، پھر پرواہ نہ کریں جو ہے وہ اللہ کے دشمنوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ دے کہ ہم جہاد اور اپنی جان اللہ کے لیے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ تو فرمایا ان اللہ لمع المحسنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ تو یہ میت خصوصی اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی نصرت، اس کی حمایت ایسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ دعا فرما لیجیے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اے اللہ ہم پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت۔ وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اے اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دیجئے، ہمارے لیے نور بنا دیجئے، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیجئے. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، اے اللہ ہمیں اس میں سے سکھا دیجئے جو ہم، یا ہمیں یاد کرا دیجئے جو ہم بھلا بیٹھے ہیں. وعلمنا منہ ما جہلنا، اور ہمیں سکھا دیجئے اس میں سے جو ہم نہیں جانتے. ورزقنا تلاوتہ آنا اللیل و آنا النہار، اور ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے رات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی. وَجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اور اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دیجئے تمام جہانوں کے پروردگار. ہمارے ایک ساتھی یہاں پابندی سے آ رہے تھے، رفیق سڈل صاحب، وہ سیڑھیوں سے گر گئے، ان کی کمر میں بھی تکلیف ہوئی ہے. فضل کریم صاحب، معذرت خواہوں، فضل کریم صاحب، پتہ نہیں رفیق سڈل صاحب کا جو ہے نام آ گیا، وہ تو یہاں بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، زندگی دے، ہر شر سے حفاظت فرمائے. تو ہمارے فضل کریم بھائی وہ گر گئے ہیں سیڑھیوں سے، اور ریڑھ کی ہڈی میں بھی تکلیف ہے، اور اسی طرح کالر بون میں بھی جو ہے ہلکا سا فریکچر ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. اسی طرح یہ ایک دوست کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، وہ پیدائشی طور پر نابینا ہے. اس بچے اور اس کے اہل خانہ کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس آزمائش کو خیر کا باعث بنا دے، اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں ہر خیر کو ہم سب کو عطا فرمائے اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.